الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Welcome back. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ. الحمدللہ اس پروگرام کے ذریعے قرآن پاک کی پیاری پیاری باتیں, پیاری پیاری آیتیں, پیارے پیارے مضامین اور تفسیر کے مدنی پھول سننے, پڑھنے, سمجھنے کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں. دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ تفسیر صراط الجنان سے روشنی ہم لیتے ہیں, اور پچھلے پروگرام تک سورہ بقرہ آیت نمبر 153 تک سننے اور سمجھنے کی ہم نے سعادت حاصل کی تھی. اللہ کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, جمعے کے دن جو مجھ پر 200 درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 200 کے گناہ بخش دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ قرآن پاک اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو سماعت فرمائیے. آیت نمبر 154 سورہ بقرہ دوسرے پارے کا یہ حصہ ہے, ہم اس سے آج آغاز کر رہے ہیں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. ترجمہ, اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. ناظرین کرام, جو پچھلے پروگرام کے اختتام پر ہم نے آیتیں سنی تھیں ان میں صبر کا اور نماز کا ذکر کیا گیا تھا, اور صبر کی ایک جہد جو ہے وہ جہاد میں صبر بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو صبر ہے اور اس کے ذریعے شہادت کا رتبہ پانا ہے وہ بھی ایک بہت زبردست صبر ہے, کہ جس کو اسپیشلی بیان کرنا یہ بھی اس کام کی فضیلت کو بھی بیان کرتا ہے اور ان شہداء کی عظمت کو بھی واضح کرتا ہے. تو اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عظیم صابرین کا ذکر کرتے ہوئے اپنی راہ میں شہید ہونے والے شہداء کی عظمت کو بیان فرمایا, اور فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں, تمہیں اس کی خبر نہیں. بعض لوگ شہداء کی شہادت پر افسوس کرتے ہوئے کہتے تھے کہ وہ لوگ شہید ہو کر نعمتوں سے محروم ہو گئے, دنیا کی لذتوں سے محروم ہو گئے. تو یہ آیت کریمہ اللہ کریم نے نازل فرمائی اور فرما دیا کہ انہوں نے فانی زندگی اللہ کی راہ میں قربان کر دی. یہ تو فانی ہی تھی, اسے تو ختم ہونا ہی تھا. آپ گھر پہ رہیں, آپ چھپ کے رہیں, آپ جس انداز میں بھی رہیں, بہرحال اس زندگی کو تو چھوڑنا ہی ہے. لیکن حقیقت میں شہداء نے اس فانی زندگی کو اللہ کی راہ میں دے کر دائمی زندگی کو حاصل کر لیا. اس آیت میں شہداء کو مردہ کہنے سے منع بھی کیا گیا ہے, نہ زبان سے انہیں مردہ کہنے کی اجازت ہے اور نہ دل میں انہیں مردہ سمجھنے کی اجازت ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ چلو ان کی عزت ہے, ان کی عظمت ہے تو انہیں مردہ نہ کہو, اگرچہ وہ انتقال کر گئے ہیں, بظاہر نہ ہل سک رہے ہیں, نہ جل سک رہے ہیں, نہ ادھر جا سکتے ہیں, نہ ادھر جا سکتے ہیں, نہ کھا سکتے ہیں, نہ پی سکتے ہیں. ظاہری طور پر ایک مرے ہوئے کی طرح تختہ غسل پہ بھی پڑے ہیں, اور مزید جو ان کے معاملات ہیں قبر میں انہیں داخل کیا جا رہا ہے. ایک مردے کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ کیے جا رہے ہیں. لیکن کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ان کی عزت اور عظمت کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو, دل میں سمجھ لو کہ مر تو گئے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی منع کر دیا. ایک اور مقام پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں فرمایا, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا, ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا. بل احیاءٌ, بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں, عند ربهم يرزقون, بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا. یہ کتنی زبردست بات ہے جو شہداء کی عزت اور عظمت پر دلالت کرتی ہے. موت کے بعد اللہ تعالیٰ شہداء کو زندگی عطا فرماتا ہے اور ان کی ارواح پر رزق پیش کیا جاتا ہے, انہیں راحتیں دی جاتی ہیں, ان کے عمل جاری رہتے ہیں, ان کا اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے بدن میں جنت کی سیر کرتی ہیں اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے ابن آدم، تو نے اپنی منزل و مقام کو کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، بہت اچھی منزل ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو مانگ اور کوئی تمنا کر. وہ عرض کرے گا، میں تجھ سے اتنا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے دنیا کی طرف لوٹا دے اور میں 10 مرتبہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں. وہ یہ سوال اس لیے کرے گا کہ اس نے شہادت کی فضیلت کو دیکھ لیا ہوگا. یہ بھی یاد رہے کہ شہید وہ مسلمان ہے جو مکلف ہو، طاہر ہو، جو تیز ہتھیار سے ظلمن مارا گیا اور اس کے قتل سے مال بھی واجب نہ ہوا ہو، یا مارکہ جنگ میں مردہ یا زخمی پایا گیا اور اس نے کچھ آسائش نہ پائی. اس پر دنیا میں یہ احکام ہے کہ نہ اس کو غسل دیا جائے نہ کفن، اسے اس کے کپڑوں میں ہی رکھا جائے، اسی طرح اس پر نماز پڑھی جائے اور اسی حالت میں انہیں دفن کر دیا جائے. بعض شہدا وہ ہیں کہ ان پر دنیا کے یہ احکام تو جاری نہیں ہوتے لیکن آخرت میں ان کے لیے شہادت کا درجہ ہے، جیسے ڈوب کر یا جل کر یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا، طلب علم اور سفر حج غرض راہ خدا میں مرنے والا، یہ سب شہید ہیں. حدیثوں میں ایسے شہداء کی تعداد 40 سے زائد ہے. مکمل تفصیل کے لیے بہار شریعت کے 4th حصے میں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. مزید اللہ پاک نے آیت نمبر 154 سورہ بقرہ میں فرمایا کہ ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہیں تمہیں اس کا شعور نہیں. یعنی یہ بات تو قطعی ہے کہ شہداء زندہ ہیں، لیکن ان کی حیات کیسی ہے، ان کی زندگی کیسی ہے، یہ ہم سمجھ نہیں سکتے، یہ ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے، اس کو فیل نہیں کر سکتے، اس کا ہمیں شعور ہی نہیں. اس لیے ان پر شرعی احکام عام میت کی طرح ہی جاری ہوں گے، جیسے قبر، دفن، تقسیم میراث، ان کی بیویوں کا عدت گزارنا، عدت کے بعد کسی دوسرے سے نکاح کر سکنا وغیرہ بھی اس میں آ جاتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ترجمہ، اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. ناظرین اکرام، آزمائش سے فرما بردار اور نافرمان کے حال کا ظاہر کرنا مراد ہے. امام شافعی رحمت اللہ تعالی کے بقول، خوف سے اللہ کا ڈر، بھوک سے رمضان کے روزے، مالوں کی کمی سے زکات و صدقات دینا، جانوں کی کمی سے امراض کے ذریعے اموات کا پھیل جانا، پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے، کیونکہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا رب. پھر فرماتا ہے، تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب. اللہ عز و جل فرماتا ہے، اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. یاد رہے کہ زندگی میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مرض سے، کبھی جان و مال کی کمی سے، کبھی دشمن کے خوف سے، کبھی کسی نقصان سے، کبھی آفات و بلیات سے، اور کبھی نت نئے فتنوں سے آزماتا ہے. اور راہ دین اور تبلیغ دین تو خصوصاً وہ راستہ ہے کہ جس میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں. اسی سے فرما بردار اور نافرمان، محبت میں سچے اور محبت کے صرف دعوے کرنے والوں کے درمیان فرق ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر اکثر قوم کا ایمان نہ لانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، فرزند کو قربان کرنا، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بیماری میں مبتلا کیا جانا، ان کی اولاد اور اموال کو ختم کر دیا جانا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مصر سے مدین جانا، مصر سے ہجرت کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ستایا جانا، اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا شہید کیا جانا، یہ سب آزمائشوں اور صبر ہی کی مثالیں ہیں. اور ان مقدس ہستیوں کی آزمائشیں اور صبر ہر مسلمان کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہیں. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے جب بھی کوئی مصیبت آئے اور وہ کسی تکلیف یا اذیت میں مبتلا ہو تو صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بہت موٹی سی بات ہے جو ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی کتنا ہی غافل ہو مگر جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا وہ کسی مصیبت اور مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو کس قدر خدا کو یاد کرتا اور توبہ و استغفار کرتا ہے، اور یہ تو بڑے رتبے والوں کی شان ہے کہ وہ تکلیف کا بھی اسی طرح استقبال کرتے ہیں جیسے راحت کا استقبال کرتے ہیں، مگر ہم جیسے کم سے کم اتنا تو کریں کہ جب کوئی مصیبت یا تکلیف آئے تو صبر سے کام لیں اور رونا پیٹنا کرتے ہوئے اپنے آنے والے ثواب سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ اور اتنا تو ہر شخص جانتا ہے کہ بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت جاتی نہ رہے گی، پھر اس بڑے ثواب سے جو احادیث میں قرآن میں بیان کیا گیا اس سے محرومی ایک اور مصیبت ہے، اور کثیر احادیث میں مسلمان پر مصیبت آنے کا جو ثواب بیان کیا گیا ہے ان میں سے چند احادیث آپ ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تکالیف میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف رنج ملال اور اذیت و غم پہنچے یہاں تک کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا ہی چبھے تو اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مرد و عورت کے جان و مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام اور سکون والے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی، یعنی اتنی بڑی تکلیف ہے وہ اٹھانے کے لیے، پھر اس وقت ذہنی طور پر تیار ہو جاتے کہ اتنا بڑا پھل، اتنا بڑا آخرت میں ثواب مل رہا ہے، کاش دنیا میں ہمیں کینچیوں سے ہی کاٹ دیا گیا ہوتا تو بھی ہم اس ثواب کے بدلے میں برداشت کر لیتے۔ آج اگر کوئی دنیا میں تکلیف میں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ صبر جو ہے وہ خزانہ فردوس ہے، اور صبر جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ہے، آپ کی سیرت کا خاص حصہ ہے، اور ہمارے اسلاف ہمارے بزرگان دین نے زندگی بھر صبر کیے اور اللہ کی راہ میں دیگر دنیاوی معاملات میں صبر کے ساتھ اپنی گزر بسر کی، اور صبر کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر مزید صبر کرنے والوں کی ایک اور علامت، ایک اور نشانی اور ایک اور وصف کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 156 میں اللہ فرماتا ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ترجمہ، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس آیت سے پہلی آیت میں مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی، اور اب جو آیت ہے اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے مملوک ہیں، اسی کے بندے ہیں، اسی کی ملک میں ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ جو چاہے کرے، جس کی جو ملک ہے وہ نارملی اپنی چیز کے ساتھ جو چاہے کرے، دوسرا اس سے پوچھتا نہیں ہے۔ تو جب ہم اللہ کی ملک ہیں اور اگر اللہ تبارک و تعالی ہم پر کوئی آزمائش ڈال دے تو نیک بندوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم تو اسی کے مال ہیں، ہم تو اسی کے ہیں، وہ جو چاہے ہمارے ساتھ کرے، اور ہمیں لوٹ کر بھی آخرت میں اسی کے پاس جانا ہے۔ احادیث کریمہ میں مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انا للہ و وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے اور یہ دعا کرے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے سوچا کہ مسلمانوں میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کون ہوگا، وہ تو پہلے گھر والے ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہجرت کی۔ بہرحال میں نے یہ دعا پڑھ لی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیے، جو کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بہتر تھے۔ حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان مرد یا عورت پر کوئی مصیبت پہنچی اور وہ اسے یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اگرچہ مصیبت کا زمانہ دراز ہو گیا، مصیبت کسی اور زمانے میں کسی اور وقت میں آئی ہو، لیکن بعد میں کبھی اس کو یاد کر کے بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس پر نیا ثواب عطا فرماتا ہے اور ویسا ہی ثواب دیتا ہے جیسا اس دن دیا تھا جس دن مصیبت آئی تھی۔ واہ کیا شان ہے میرے رب کے کرم کے کہ اس نے اپنے بندوں پر اگر کبھی مصیبت ڈال بھی دی تو بعد میں بھی کبھی اس کو یاد کر کے بندہ انا للہ پڑھتا ہے تو اس کو نئی مصیبت پر صبر کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مرتبہ چراغ بجھ گیا تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، عرض کی گئی کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ ارشاد فرمایا جی ہاں، اور ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر اجر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آج اگر ہماری لائٹ چلی جاتی ہے یا اور کوئی اس طرح کا چھوٹا موٹا معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی چیز کہ جو بہت تھوڑی سی اذیت بھی جس کو کہا جائے، لیکن اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی ہمیں عادت بنانی چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی، وہ چیز مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ اور تجربے کی بات ہے ناظرین، جب بندہ مصیبت آنے پر یہ پڑھ لیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا غم جو ہے وہ ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو ایک طرح سے تسلی ملنا شروع ہو جاتی ہے، ایک روحانی اسپرچلی وہ فیل کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ہے، اس کے ساتھ اگرچہ زمانہ نہ کھڑا ہو، اس کے اپنے تک اسے چھوڑ جائیں۔ اس غم میں اس مصیبت میں انا للہ پڑھنے والے کو ایک ڈھارس ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے کہ اس کا رب کریم اس کے ساتھ ہے، اس کو صبر مل جاتا ہے، اس کو ایک راحت حاصل ہو جاتی ہے۔ آگے آیت نمبر 157 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صبر کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں، ان کے لیے بخشش اور ہدایت اور رحمت ہے۔ اور صبر کیسے کیا جاتا ہے، اس کے بھی کچھ آداب ہیں، ان میں سے کچھ آداب ناظرین سماعت فرمائے۔ جب مصیبت پہنچے تو اسی وقت صبر اور استقلال سے کام لیا جائے، جیسا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ ایک اور ادب یہ ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بیان کیا گیا کہ آپ نے اپنے شوہر کے انتقال پر یہی پڑھا۔ ایک اور ادب یہ ہے کہ مصیبت آنے پر زبان اور دیگر اعضاء سے کوئی ایسا کلام، کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے زبان سے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ، شکایت کے کلمات بولنا، سینہ پیٹنا، گریبان پھاڑ لینا وغیرہ، اس سے بچا جائے۔ اور صبر کی بہترین صورت یہ ہے کہ مصیبت زدہ پر صبر کے آثار ظاہر نہ ہو، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے بطن سے حضرت ابو طلحہ کا ایک لڑکا فوت ہو گیا. ام سلیم نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کی انتقال کی خبر اس وقت تک نہ دینا جب تک میں خود انہیں نہ بتا دوں. جب حضرت ابو طلحہ آئے تو ام سلیم نے انہیں شام کا کھانا پیش کیا. انہوں نے کھانا کھایا, پانی پیا. ان تمام معاملات سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ام سلیم نے حضرت ابو طلحہ سے کہا کہ یہ بتائیں, اگر کچھ لوگ کسی کو عاریت کے طور پر کوئی چیز دیں پھر وہ اپنی چیز واپس لے لیں تو کیا وہ ان کو منع کر سکتے ہیں جن کے پاس چیز رکھوائی گئی ہو؟ ابو طلحہ نے کہا کہ نہیں. تو ام سلیم نے, جو آپ کی زوجہ تھیں, انہوں نے کہا کہ تو پھر آپ اپنے بیٹے کے متعلق یہی گمان کر لیں کہ وہ ہمارے پاس اللہ کی امانت تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے واپس لے لیا اور اس کا انتقال ہو گیا. سبحان اللہ, کیا صبر تھا اور کیا زبردست سوچ تھی ان حضرات کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان حضرات جیسی سوچ عطا فرمائے اور صبر کرنے والا اور صبر پر اجر حاصل کرنے والا بندہ بنائے. زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت نمبر 158 سے اگلے پروگرام میں درس سنیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.